السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب وضع الیمنى علی الیسرى فی الصلاۃ، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں پر رکھنا. حدیث نمبر 740. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے پیچھے امام کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد صف کے بارے میں پڑھا، اب آج انشاءاللہ ہم لوگ نماز کی جو صفت ہے، یعنی نماز میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اور وہ اس سے ریلیٹڈ جو احادیث بخاری میں آئی ہیں، صحیح بخاری میں، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو پھر ہم دوسری احادیث سے اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ امام بخاری کا آپ کو معلوم ہے کہ جو حدیث ان کے معیار پر پوری نہیں اتری تو وہ انہوں نے نہیں لی، لیکن دوسری کتابوں میں صحیح احادیث ہم کو مل جاتی ہیں، جیسے ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، مسند احمد ہے، اور بھی دوسری کتابیں ہیں. تو یہاں پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ نماز میں ہاتھ کیسے رکھنا چاہیے اور کون سا ہاتھ اوپر آئے گا، کون سا نیچے. حدیث نمبر 740 ہے. حدثنا عبداللہ ابن مسلم عن مالک عن ابی حازم عن سہل ابن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يدع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وقال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال اسماعيل ينمى ذلك ولم يقل ينمي. ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا امام مالک رحمہ اللہ سے، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے، انہوں نے سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے. اسماعیل بن ابی اویس نے کہا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حدیث پہنچتی ہے، یعنی یہ مرفوع روایت ہے. تو یہاں پر سہل بن سعد نے اس حدیث میں دراصل ہاتھوں کے باندھنے کی جگہ کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کون سا کس پر رہے گا، تو دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رہے گا، یعنی آپ پہلے اپنا الٹا ہاتھ رکھیں، اس کے اوپر آپ جو ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھیں اور کلائی پر باندھیں گے، جیسے ہتھیلیوں کی پشت دوسری والی ہتھیلی سے مل جائے گی، یعنی انگلیوں پر آپ نہیں رکھیں گے ایک ہاتھ دوسرا ہاتھ اس پر، بلکہ آپ کی انگلیاں، سیدھے ہاتھ کی انگلیاں آپ کی کلائی پر جائیں گی، اور آپ کی جو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ہے وہ آپ کے الٹے یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے پشت پر رہے گی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اب ہاتھ کہاں باندھنا ہے، کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں اوپر باندھے، کچھ کہتے ہیں نیچے باندھے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ہاتھ باندھنے کی جگہ ہے یہ بھی نماز کے فرائض میں سے نہیں آتی ہے کہ کہاں باندھنا ہے. ہاتھ تو باندھنا ہے، یہ صحیح عقیدے سے بات ثابت ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے، اب اس کی جگہ کنفرم نہیں ہے کسی حدیث سے، اور کچھ روایت ملتی ہے ہمیں، لیکن دونوں جو دلائل دیتے ہیں لوگ، دونوں مکتبہ فکر کے، تو ہو سکتا ہے دونوں اپنی جگہ درست ہوں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سینے پر باندھے تھے یا اس سے نیچے باندھے تھے یا تھوڑا سے اس کے اوپر باندھے تھے یا پیٹ پر باندھے تھے، واللہ عالم. اور اسی لیے علامہ اقبال نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ جو ابلیس کی مجلس شورا، انہوں نے ایک نظم لکھی تھی کہ کس طرح سے ابلیس اپنی مجلس قائم کرتا ہے اور الگ الگ لوگ آ کر اس کو، جو جن ہیں شیطان چھوٹے، آ کر اس کو مشورے دیتے ہیں، اور وہ جو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہم نے تو ابھی تک یہ جو امت ہے یہ تو ابھی اسی سے نہیں نکل پائی ہے، تم اس کی فکر نہ کرو، اس امت کی، امت مسلمہ کی، یہ اپنے آپس کے اختلافات میں ہی اتنی کھوئی رہے گی کہ ابھی تو یہ اس مسئلے سے ہی باہر نہیں نکلے ہیں کہ ہاتھ سینے پر باندھیں، سینے سے نیچے کے سینے سے اوپر کے، پیٹ پر یا پیٹ کے نیچے یا پیٹ کے اوپر. ابھی وہ انہی مسائل میں الجھی ہوئی ہے. ابھی یہ جو بڑے بڑے کام ہیں بھلا وہ امت مسلمہ کہاں سوچ سکتی ہے. استغفر اللہ, آپ دیکھیں کتنی صحیح بات کہی تھی انہوں نے علامہ اقبال نے, کہ شیطان تو ہنس رہا ہے ہم پر, شیطان تو ہمارا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ ہمیں کوئی ویلیو ہی نہیں دیتا ہے, کوئی اہمیت ہی نہیں ہے شیطان کے نزدیک ہماری, کیونکہ شیطان کہتے کہ یہ امت جاگے گی یہ بھول جاؤ, یہ امت تو سوئی پڑی ہے اپنے اختلافات ہی میں الجھ کر رہ گئی ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. ہاں کچھ یہ بات ملتی ہے کہ جو اسکالرس تھے تو وہ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کرام کے پیچھے پڑھی نماز, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھی. تو کچھ احادیث ایسی ہیں جن میں وائل بن حجر رحمہ اللہ علیہ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھا اور ان کو سینے پر رکھا. اور اس روایت کو محدث ابن خزیمہ نے اپنی صحیح ابن خزیمہ میں نقل کیا ہے, اور حافظ ابن حجر نے اپنی کتاب بلوغ المرام اور درایہ اور تلخیص اور فتح الباری میں ذکر کیا ہے. پھر امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب جو انہوں نے مسلم کی صحیح مسلم کی شرح لکھی تھی اس میں بھی اس کا ذکر کیا ہے, اور شافعیہ نے اسی سے دلیل پکڑی ہے کہ ہاتھوں کو سینے پر باندھنا چاہیے. اور یہ دراصل ایک حسن حدیث ہے, انہوں نے جو دلیل لی ہے وہ ایک حسن حدیث سے لی ہے جو کہ امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند احمد میں روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یحیی بن سعید نے سفیان ثوری سے بیان کیا, کہتے ہیں کہ ہم سے سماک نے قبیصہ بن حلب سے بیان کیا, وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, آپ اپنے دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے, اور میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر سینے کے اوپر رکھا تھا. تو اس حدیث کے راوی سارے کے سارے ثقہ ہیں اور اس کی سند متصل ہے. وہ کہتے ہیں تیسری اور جو دلیل وہ لائے ہیں اس میں حسم یعنی ابن حمید نے سور سے بیان کیا, انہوں نے سلیمان بن موسیٰ سے, انہوں نے طاؤس سے, اور وہ نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا دائیں ہاتھ بائیں پر رکھتے اور ان کو خوب مضبوطی کے ساتھ ملا کر سینے پر باندھا کرتے تھے. تو بہرحال یہ مختلف احادیث ہیں جو کہ بطور دلائل پیش کی جاتی ہیں سینے پر ہاتھ باندھنے کے, لیکن ہو سکتا ہے جو عربی میں لفظ آتا ہو سینہ وہ بہت بڑے حصے کو کور کرتا ہو جس میں سینے سے تھوڑا نیچے کا حصہ بھی شامل ہو. تو بہرحال ہم کو اس بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا ہے, ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اگر کوئی سینے پر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو الحمدللہ اس کی نماز بھی ہو جائے گی, اگر کوئی تھوڑا سینے سے نیچے کر لیتا ہے تو الحمدللہ اس کی نماز بھی ہو جائے گی. اصل چیز کیا ہے؟ ہاتھ باندھنا. ہاتھ باندھ لیا آپ نے, اب اوپر باندھے کہ تھوڑا نیچے باندھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اگر زیادہ دلائل ملتے ہیں کہ سینے پر باندھنے کے تو سینے پر باندھ لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اور کسی کے پاس زیادہ دلائل ہیں پیٹ پر باندھنے کے تو وہ پیٹ پر باندھ لیں, اس میں بھی کوئی حرج نہیں. بہت آسان بات ہے. تو بہرحال یہ اپنے اپنے دلائل جو علماء کرام نے دیے تھے, اور اس پر ایک احادیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں بہت لمبی بحث ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے. پھر ہر ایک مکتب فکر نے اپنے اپنے حق میں دلائل دیے ہیں, تو ہو سکتا ہے ہر ایک کے اپنے دلائل اپنی جگہ درست ہوں, تو جس کو جو لینا ہے وہ لے لے. یا مسند احمد کی جو صحیح حدیث ہے جو کہ متصل ہے یعنی اس کی سند ملی ہوئی ہے, آپ چاہیں تو وہ لے لیں, اور اس کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں یعنی بالکل اتھینٹک اسکالرس جو اس کے راوی تھے وہ تمام کے تمام بہت اپنے وقت کے پہنچے ہوئے لوگ تھے, یعنی متقی اور پرہیزگار تھے جن کی ثقاحت پر سب کا اتفاق ہے. تو واللہ اعلم, اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کی توفیق دے سمجھنے کی اور قبول کرنے کی انشاءاللہ. تو بہرحال نماز میں ہاتھ تھوڑے سے اوپر ہو جائیں یا نیچے ہو جائیں, آپ ہاتھ کندھوں تک اٹھا لیں یا کان تک اٹھا لیں, آپ رفع الیدین کریں یا نہ کریں, اصل نماز کی جو جان ہے وہ ہے نماز کا خشوع, کہ نماز میں خشوع بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں نماز ہمارے دین کی روح ہے, اصل میں بنیاد میں سے ہے. سب سے پہلا سوال ہی نماز کے بارے میں ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکھ دی گئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز سب سے زیادہ محبوب و مطلوب ہے, کیونکہ یہ ہر ایک پر فرض ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو یا نہ ہو, یعنی مالدار ہو یا غریب ہو, اس کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے نصاب ہے یا نہیں ہے, یہ کوئی شرط نہیں ہے اس میں. اور اس کے لیے کوئی سال کے اینڈ میں آپ رمضان آئے تو تب آپ نماز پڑھیں، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو روز پڑھنی ہے نماز، پانچ وقت پڑھنی ہے. تو اصل اس کی جو جان ہے وہ خشوع ہے، جیسے کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، حدیث نمبر 741. باب الخشوع فی الصلاۃ، نماز میں خشوع کا بیان. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابن حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتی ہانا والله ما يخفى علي رکوعکم ولا خشوعکم وانی لا اراکم وراء ظهری. ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالک رحمہ اللہ نے، ابو الزناد سے بیان کیا، انہوں نے اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ میرا منہ ادھر قبلے کی طرف ہے؟ اللہ کی قسم تمہارا رکوع اور تمہارا خشوع مجھ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے تھا، اور یہ اسپیشلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بات عطا کی گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا تھا کہ صحابہ کرام پیچھے کیا کر رہے ہیں. تو بہرحال یہاں پر نماز میں خشوع کی بات پتہ چلتی ہے کہ تمہارے رکوع اور سجود، تمہارا خشوع مجھ سے چھپا ہوا نہیں ہے، مطلب تم صحیح طریقے سے رکوع کرو، صحیح طریقے سے سجود کرو، اور نماز میں خشوع اختیار کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں خشوع ضروری ہے، اور رکوع اور سجود کا مکمل ہونا ضروری ہے، اور یہی دراصل خشوع کی علامت ہے کہ رکوع اور سجود اسی وقت کمپلیٹ ہوگی جب آپ کے اندر خشوع ہوں گا. اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 744، بیچ کی چھوڑ دیجئے، 744 پر آئیے، 744. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمار بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءات اسكاتة، قال احسبه قال هنية، فقلت بأبي انت وامي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكاتك بين التكبير وبين القراءات ما تقول، قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبد الواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمارہ بن قعقاع نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو زرعہ نے بیان کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا. انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ اور قرآت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے تھے. ابو زرعہ نے کہا میں سمجھتا ہوں ابو ہریرہ نے یوں کہا، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، آپ اس تکبیر اور قرآت کے درمیان کی خاموش کے بیچ میں کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے، اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، برف اور اولے سے دھو ڈال. یہ دراصل نماز کی دعا ہے، دعائے استفتاح جسے کہتے ہیں، یعنی جس سے نماز شروع کی جاتی ہے. سبحانک اللہ بھی ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تو وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے اور یہ بھی پڑھی جاتی ہے. یہ سب سے زیادہ اوتھینٹک دعا ہے، جو اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ زیادہ اوتھینٹک ہے، لیکن آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ دعا استفتاح کہلاتی ہے جس سے نماز شروع کی جاتی ہے، جو کہ آپ جیسے تکبیر کہیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اس کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر آپ نیا سورہ شروع کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد صرف بسم اللہ کہہ کے دوسرا سورہ شروع کریں گے. حدیث نمبر 750، بابو رفع البصر الى السماء فی الصلاۃ، نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا کیسا ہے. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن ابي اروبا قال حدثنا قتادة ان انس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن مہران بن ابی عروبہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے قتادہ نے بیان کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے جو نماز میں اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں؟ آپ نے اس سے نہایت سختی سے روکا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ تو اس سے علماء کرام نے یہ مسئلہ خرچ کیا ہے کہ نماز میں چاہے آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوں یا دعا پڑھ رہے ہوں یا جو بھی ہوں، لیکن آپ آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھائیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نماز میں کراہت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کراہت کے زمرے میں آئے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ اللہ کے رسول نے اس قدر سختی سے منع کیا تو اس سے نماز باطل نہ ہو جائے، یہ خطرہ ہے۔ تو بہرحال نماز میں آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب التحیات ہم پڑھ رہے ہوں تو اس وقت ہماری نظر اپنی انگلی پر ہونی چاہیے جو ہم اٹھاتے ہیں بار بار، اور رکوع اور سجود میں جب ہم کھڑے ہوں تلاوت کے لیے اس وقت ہماری نگاہیں سجدے کی جگہ ہو، جب رکوع کر رہے ہوں تو ہماری نظریں اپنے پیر کی طرف ہوں۔ باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں ادھر ادھر دیکھنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 751-751۔ حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابو الاحوص سلام بن سليم نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اشعث بن سليم نے بیان کیا اپنے والد کے واسطے سے، انہوں نے مسروق بن اجدہ سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے، آپ نے بتلایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے، اور اسی کو دراصل التفات کہتے ہیں، یعنی گردن سینہ موڑ کر ادھر ادھر جھانکنا دیکھنا، یہ نماز میں سخت منع ہے۔ اور پہلے کچھ صحابہ کرام سے ایسا التفات ہوتا تھا، جب یہ آیت نازل ہوئی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صحابہ کرام پھر اس سے ادھر ادھر نظر ڈالنے سے رک گئے اور نظروں کو مقام سجدہ پر رکھنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نمازی بار بار ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ اس کی طرف سے پھیر لیتا ہے، یعنی اب اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور بزار میں ہے یہ موجود۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں 752۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها آلام فقال شغلني آلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وآتوني بأنبجانية۔ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے سفیان بن عیینہ نے زہری سے بیان کیا، انہوں نے عروہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ۔ یہ چادر دراصل ابو جہم نے آپ کو تحفے میں دی تھی، لیکن اس کے نقش و نگار کی وجہ سے آپ کو وہ پسند نہیں آئی، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز میں آپ کا کنسنٹریشن نہیں تھا، خشوع اور خضوع میں فرق آ رہا تھا، اس لیے آپ نے اسے واپس کروا دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز میں کوئی ایسی چیز جو کہ ہمیں نماز سے غافل کر دے، جس کی وجہ سے نماز کے خشوع اور خضوع میں فرق آئے، وہ اوائڈ کرنی چاہیے، اس سے ہٹ جانا چاہیے۔ اب یہ تمام جو احادیث ہیں دراصل قرآت کے بارے میں ہے کہ نماز ظہر میں آپ نے کون سی قرآت کی تھی یا کون سا سورہ پڑھا تھا یا سری کی تھی یا جہری کی تھی۔ تو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر یہ سری نماز کہلاتی ہیں، یعنی جس میں قرآت بلند آواز سے نہیں کی جاتی وہ سری نمازیں کہلاتی ہیں، یعنی چھپی ہوئی آواز ہوتی ہے، اور فجر مغرب اور عشاء یہ جہری نمازیں کہلاتی ہیں، جہری قرآت، جس میں قرآن کو بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے جو سب سنتے ہیں، تو یہ جہری کہلاتی ہیں، جس میں ظاہر کی جاتی ہے آواز قرآن کی آیات۔ تو اسی کا بیان ہے یہاں پر کہ آپ نے ظہر میں کتنی لمبی نماز پڑھی، پھر عصر میں کتنی پڑھی، اور جیسے کہ مغرب میں ہم سب جانتے ہیں کہ مغرب فجر اور عشاء میں آپ نے بلند آواز سے پڑھی۔ بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں آپ سورہ مرسلات پڑھتے، اور بعض اس سے پتہ چلتا ہے کہ چھوٹی صورتیں بھی کبھی کبھی آپ نے پڑھی، اور بعض دفعہ سے پتہ چلتا ہے کہ دو صورتیں بھی آپ نے ایک رکعت میں ملائی ہیں مغرب کی نماز میں، اور ایک اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مغرب میں آپ نے سورہ طور پڑھی، یعنی اس سے معلوم ہوا کہ لمبی لمبی صورتیں پڑھی جائیں گی جہری قرآت میں، خصوصاً فجر اور مغرب میں، فجر میں کچھ زیادہ لمبی، مغرب میں اس سے تھوڑی کم اور عشاء میں اس سے تھوڑی کم۔ تو مغرب کا وقت چونکہ بہت زیادہ بھی نہیں ہوتا ہے اس سے چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن کبھی کوئی بڑی صورت بھی پڑھ لی جائے تو یہ بھی مسنون طریقہ ہے، خاص طور سے سورۃ طور اور سورۃ مرسلات پڑھنا یہ مسنون ہوگا۔ عشاء میں بھی آپ نے جہری قرآت کی اور اذ السماء انشقت آپ نے پڑھا جس میں سجدہ بھی آیا ہے، اور آپ نے نماز میں سجدہ بھی کیا، اور بعض دفعہ آپ نے عشاء میں والتین والزیتون بھی پڑھا، یہ بھی ثابت ہے۔ اور یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عشاء کی پہلی دو رکعت لمبی ہو اور آخری دو رکعت مختصر ہونی چاہیے۔ فجر میں قرآن کی جو تلاوت ہے وہ بہت لمبی ہونی چاہیے، کیونکہ فجر میں فرشتے موجود ہوتے ہیں اور وہ دراصل گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کو قرآن پڑھتے پایا۔ تو فجر میں ایک تو بلند آواز سے بھی قرآت کی جائے گی، اور یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی سورہ واقعہ بھی پڑھا، کبھی آپ نے سورہ جن پڑھا، کبھی آپ کوئی اور سورت بھی پڑھتے جو کہ بہت طویل ہوتی تھی۔ پھر ہے پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا، جیسے کہ یہ بات ہم کو معلوم ہے کہ جو چار فرض ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے ہیں، پچھلی جو دو صورتیں ہیں، جو آخری کی دو رکعتیں ہوتی ہیں، تیسری اور چوتھے نمبر کی رکعت، اس میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ بھی حدیث ہی سے ثابت ہے، اصل میں حدیث نمبر 776، بابن یقرأ فی الاخرین بفاتحۃ الکتاب، پچھلی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل قال حدثنا حمام ان یحیی ان عبداللہ ابن ابی قتادہ نبیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعون الآية ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وهكذا في العصر وهكذا في الصبح۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام بن یحییٰ نے بیان کیا، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر کے واسطے سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے باپ ابو قتادہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی دو پہلی رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دو سورتیں پڑھتے تھے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے، کبھی کبھی ہمیں ایک آیت سنا بھی دیا کرتے تھے، اور پہلی رکعت میں قرات دوسری رکعتوں سے زیادہ کرتے تھے۔ عصر اور صبح کی نمازوں میں بھی آپ کا یہی معمول تھا۔ تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کی دو رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے اور اس کے بعد کوئی سورت نہیں ملاتے تھے۔ اگلی حدیث دیکھیے، حدیث نمبر 779 ہے اور باب ہے، بابو یطول فی زکات الاولى، پہلی رکعت میں قرات طویل ہونی چاہیے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا هشام ان یحیی ابن ابی کثیر ان عبداللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یطول فی زکات الاولى من صلاۃ الظہر ویقصر فی الثانیہ ویفعل ذلک فی صلاۃ الصبح۔ ہم سے ابو نعیم فضل بن دکین نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ہشام دستمائی نے بیان کیا، انہوں نے یحیی بن ابی کثیر سے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت میں قرات طویل کرتے تھے اور دوسری رکعت میں مختصر، صبح کی نماز میں بھی آپ اسی طرح کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلی حدیث تقریباً سیم ہے، لیکن امام بخاری کی یہی خاصیت ہے کہ یہاں پر وہ دوسری سند، یعنی ایک ہی حدیث کو جو مختلف راویوں نے بیان کیا ہے وہ لاتے ہیں، الحمدللہ۔ یعنی ایک حدیث کو اللہ کے رسول سے بہت سارے صحابہ کرام نے سنا تھا، پھر ان کے لحاظ سے وہ مختلف سندیں بنتی چلی گئیں۔ اگلا باب دیکھیے، باب جہر الامام بالتامین، جہری نماز میں امام کا بلند آواز سے آمین کہنا۔ حدیث نمبر ہے 780 ہوگا، لیکن اس سے پہلے والی حدیث ہم لے رہے ہیں۔ وقال عطاء آمین دعاء امن ابن الزبیر ومن وراء حتی ان للمسجد للجا وکان ابو ہریرہ ینادی الامام لا تفتنی بآمین وقال نافع کان ابن عمر لا یدعوہ و یحدہم وسمعت منہ فی ذلک خبرا۔ اور عطا بن ابی ربہ نے کہا کہ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر ان لوگوں نے جو آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امام سے کہہ دیا کرتے تھے کہ آمین سے ہمیں محروم نہ رکھنا۔ اور نافع نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ آمین کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے، میں نے آپ سے اس کے متعلق ایک حدیث بھی سنی تھی۔ اب یہ جو اگلی حدیث ہے اصل میں سیم نیچے کے باب میں آ رہی ہے، تو ہم سیم وہی حدیث اگلے باب میں پڑھ لیتے ہیں۔ بابو فضل التامین، آمین کہنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 781 781. حدثنا عبد الله بن يوسف وقال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال احدكم امينا وقالت الملائكه في السماء امينا فوقفت احداهما الاخرى غفر لهما تقدم من ذنبي. سبحان اللہ, ایک آمین کہنے پر بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں. کتنی اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمتیں نازل کی ہیں واقعی میں, اور کتنی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں ہمیں. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے ابو الزناد سے خبر دی, انہوں نے عارض سے, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے آمین کہے اور فرشتوں نے بھی اسی وقت آسمان پر آمین کہی, اس طرح ایک کی آمین دوسرے کی آمین کے ساتھ مل گئی تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب امام ہلکی آواز میں آمین کہیں تو ہم بھی ہلکی آواز سے آمین کہہ دیں گے, اور جب جہری نمازیں ہو رہی ہوں تو جو امام کو فالو کرنے والے مقتدی ہیں تو امام چونکہ زور سے آمین کہے گا تو پیچھے فالو کرنے والے بھی زور سے آمین کہیں گے, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الحمدللہ. اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور امام رکوع میں ہے. اب آپ جیسی مسجد میں داخل ہوئے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جماعت رکوع میں چلی گئی ہے, یعنی سارے لوگ رکوع میں گئے ہوئے ہیں. تو کیا آپ وہیں سے رکوع کرتے ہوئے جائیں گے یا اپنی جگہ آ کر تکبیر کہہ کے پھر رکوع میں جائیں گے؟ وہ بھی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. حدیث نمبر 783, بابن اذا رکع دون الصفی, جب صف تک پہنچنے سے پہلے ہی کسی نے رکوع کر لیا تو اس کے لیے کیا حکم ہے. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدث حمام عن الاعلم وهو زياد عن الحسن عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعود. ہم سے موسى بن اسماعیل نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے حمام بن یحیی نے زیاد بن حسان عالم سے بیان کیا, انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ سے, انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نماز پڑھنے کے لیے گئے. آپ اس وقت رکوع میں تھے اس لیے صف تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا, پھر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تمہارا شوق اور زیادہ کرے لیکن دوبارہ ایسا نہ کرنا. تو ایکچولی یہ ان کا شوق تھا کہ نماز میں شامل ہونے کے لیے, کہ وہ رکوع ان کا مس نہ ہو جائے, تو انہوں نے اندر داخل ہوتے سے رکوع کر دیا, رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف تک پہنچے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے شوق کی بات تھی لیکن اللہ تعالیٰ تمہارا شوق اور بلند کرے, لیکن آئندہ تم ایسا نہ کرنا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے اور جس حالت میں بھی امام ہوں اور مقتدی ہوں تو آپ اپنی وہ صف میں پہنچیں گے, آپ تکبیر کہیں گے یعنی نماز شروع کریں گے, اور اس کے بعد پھر جس پوزیشن میں امام ہوگا اس پوزیشن میں آپ چلے جائیں گے. اگر آپ کو رکوع مل جاتا ہے تو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع مل گیا تو سمجھے آپ کی وہ رکعت کاؤنٹ ہو گئی, اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ رکوع مل گیا لیکن وہ آپ کی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی, آپ کو وہ رکعت دہرانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو دونوں اپنی اپنی جگہ جوازت ہم کو ملتے ہیں. دوسری تبرانی کی روایت سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے, ابو بکرہ جو ایک صحابی تھے بہت آخر آخر میں جو ایمان لائے تھے, اس وقت مسجد میں پہنچے کہ نماز کی تکبیر ہو چکی تھی, یہ دوڑے, اور تہاوہ کی روایت میں ہے کہ دوڑتے ہوئے ہانپنے لگے, تو انہوں نے مارے جلدی کے صف میں شریک ہونے سے پہلے ہی رکوع کر دیا. نماز کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا یہ حال بتایا تو آپ نے فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کرنا. تو اسی بنا پر اہل علم نے اسے رکوع میں آنے والوں کے لیے رکعت جانے کی دلیل لی ہے اس سے اس بات پر. بہرحال لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ رکوع جس کو مل گیا اس کو رکعت مل گئی تو وہ ہو سکتا اپنی جگہ درست ہو, اور جس کو رکوع مل گیا لیکن وہ رکعت کو کاؤنٹ نہیں کرتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ درست ہے. تو بہتر سیف سائڈ کیا ہے کہ آپ کو رکوع مل بھی گیا لیکن آپ کو چونکہ سورہ فاتحہ نہیں ملی تھی تو آپ ایک رکعت کو دہرا لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. آگے آئیے بیچ کی احادیث چھوڑ کر, حدیث نمبر 791 ہے, بابن اذا لم یتم الرکوع, اگر رکوع اچھی طرح اطمینان سے نہ کرے تو نماز نہ ہوگی. حدیث 791, حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود وقال ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمد صلى الله عليه وسلم. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا سلیمان عامش کے واسطے سے, کہا میں نے زید بن وہب سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ رکوع پوری طرح کرتا ہے نہ سجدہ, اس لیے آپ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی، اور اگر تم مر گئے تو تمہاری موت اس سنت پر نہیں ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تھا۔ تو یہ حذیفہ بن یمان ایک شخص کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے رکوع اور سجود پورے نہ کیے تو تمہاری نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ کمپلیٹ رکوع اور سجود نہیں کرتے ہیں بلکہ ادھورا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ ورنہ نماز کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی ان کی۔ باب استوائی ظہری فی رکوع، رکوع میں پیٹھ کو برابر کرنا، سر اونچا نیچا نہ رکھنا۔ وقال ابو حمید فی اصحابہ رکع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم حسر ظہرہ، ابو حمید نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا پھر اپنی پیٹھ پوری طرح جھکا دی۔ تو ایکچولی پیٹھ ایسی ہونی چاہیے جیسے کہ سٹریٹ ہو، یعنی آپ اگر پیٹھ پر کوئی پیالہ رکھنا چاہے تو وہ رکھا رہے اور گر نہ پائے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں رکوع اور سجود مکمل ہونے چاہیے۔ رکوع کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ نے رکوع ادھورا چھوڑا تو آپ کی نماز ہی مکمل نہیں ہوئی اور نہ ہی قبول ہوئی، تو لہٰذا رکوع اور سجود کو مکمل کرنا چاہیے۔ بابو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوعۃ بالاعادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دینا جس نے رکوع پوری طرح نہیں کیا تھا۔ حدیث نمبر 793-793۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجي فصلي فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فألمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبروا ثم اقرأوا ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ سبحان اللہ، کتنے پیارے انداز میں اللہ کے رسول نے طریقہ بتا دیا نماز کا۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحیی بن سعید قطان نے عبید اللہ عمری سے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید مقبری نے اپنے والد سے بیان کیا، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، اتنے میں ایک شخص آیا اور نماز پڑھنے لگا، نماز کے بعد اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا کہ واپس جا کر دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ چنانچہ اس نے دوبارہ نماز پڑھی اور واپس آ کر پھر آپ کو سلام کیا، آپ نے اس مرتبہ بھی یہی فرمایا کہ دوبارہ جا کر نماز پڑھ کیونکہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تین بار اسی طرح ہوا، آخر اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، میں تو اس سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے آپ مجھے سکھلائیے۔ آپ نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو پہلے تکبیر کہے، پھر قرآن مجید میں سے جو کچھ تجھ سے ہو سکے پڑھ، اس کے بعد رکوع کر اور پوری طرح رکوع میں چلا جا، پھر سر اٹھا اور پوری طرح کھڑا ہو جا، پھر جب تو سجدہ کرے تو پوری طرح سجدہ میں چلا جا، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اچھی طرح بیٹھ جا، دوبارہ بھی اسی طرح سجدہ کر، یہی طریقہ نماز کی تمام رکعتوں میں اختیار کر۔ تو یہ حدیث کہیں اور بھی روایت ہے اور اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس شخص نے رکوع اور سجدے پورے نہیں کیے تھے ادا، اسی لیے آپ نے اسے نماز لوٹانے کا حکم دیا، اور باب کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ٹہر ٹہر کر اطمینان سے ہر رکن کا ادا کرنا فرض ہے۔ اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جو تجھے قرآن سے آسان ہو، یعنی جو تجھے آسانی سے یاد ہو وہ قرآت کر لیا کر، لیکن ابن شیبہ کی جو روایت ہے اس میں ایک چیز اور ہے، ثم اقرا بی ام القرآنی و ماشاء اللہ، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھ پھر جو آسان ہو قرآن کی تلاوت کر۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز میں اطمینان لازم و ملزوم ہے، نماز کا حصہ ہے، اس کی جان ہے کہ آپ کے رکوع اور سجود مکمل ہوں۔ اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بس 3 منٹ میں وہ پوری نماز نپٹا دیتے ہیں، میری سمجھ بھی نہیں آتا کہ وہ کیا پڑھتے ہوں گے نماز میں۔ تو رکوع اور سجود مکمل کرنے کے لیے ہی کم از کم 4 فرض پڑھنے کے لیے آپ کو 5 منٹ لگ جائیں گے، تو اتنی جلدی بھلا نماز کیسے ہو سکتی ہے بھلا بتائیں۔ بلکہ اگر کوئی اچھے سے قرات کرے تو اس سے اس کو کئی زیادہ ٹائم لگے گا. اگر آپ نارمل منیمم جیسے بچوں کے جیسے کرتے ہیں تو اس میں بھی کم سے کم 5 منٹ تو درکار ہوں گے ہی آپ کو. تو رکو مکمل نہ کرنا دراصل یہ نماز کے نہ ہونے کے برابر ہے. تو رکو مکمل کیا جائے اور سجدے بھی مکمل کیے جائیں. رکوع کی دعا کا بیان. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبۃ عن منصور عن ابی الدحا عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. حدیث نمبر 794. رکوع کی دعا کا بیان. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا, انہوں نے منصور بن معتمر سے بیان کیا, انہوں نے ابو الدحا مسلم بن سبی سے, انہوں نے مسروق سے فرمایا, عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی پڑھا کرتے تھے. تو یہ والی دعا بھی ہم کو یاد ہونا چاہیے. صرف سبحان ربی العالی یہ منیمم چیز ہے اصل میں, اور ویسے بھی حدیث سے ہمیں بہت ساری دعائیں پتہ چلتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں جو پڑھتے تھے اس کا ہمیں علم ہوتا ہے. باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع راسہ من الرکوع. امام اور مقتدی رکوع سے سر اٹھانے پر کیا کہیں. حدیث 795. ہم سے آدم بن ابی ایاس نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہم سے ابن ابی زید نے بیان کیا, انہوں نے سعید مقبری سے بیان کیا, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تو اس کے بعد اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہتے. اسی طرح جب آپ رکوع کرتے اور سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے, دونوں سجدوں سے کھڑے ہوتے وقت بھی آپ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. تو اس حدیث سے دراصل کیا ہوا کہ امام کا کہنا تو ثابت ہوا, لیکن مقتدی کا یہ کہنا اس طرح ثابت ہوگا کہ مقتدی پر امام کی پیروی ضروری ہے. تو لہٰذا جو سنے گا یعنی امام سے سنے گا تو وہ اس کو فالو بھی کرے گا. اور اسی حدیث کا جو دوسرا ترک ہے ابو ہریرہ جس میں راوی ہیں کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو پیچھے والے بھی امام کے ساتھ ربنا ولک الحمد بھی کہیں. تو یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے اور اس کی جو فضیلت ہے ربنا ولک الحمد کہنے کی فضیلت. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمیع عن ابی الصالح عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبي. ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک نے سمیع سے خبر دی, انہوں نے ابو الصالح زکوان کے واسطے سے بیان کیا, انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تم اللهم ربنا ولك الحمد کہو, کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے, لہٰذا ہمیں بہتر ہے کہ یہ ضرور ہم یہ جملے کہیں, اور یہ امید ہے مجھے کہ سب کو یاد ہی ہوں گے انشاءاللہ. اگر یاد نہیں ہے تو پلیز آپ اس کو یاد کر لیں کہ امام جب کیا کہے گا, جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو ہم کو کیا کہنا ہے, اللہم ربنا ولک الحمد. ٹھیک ہے, یہ ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں اور اللہم ربنا ولک الحمد بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی, اور جو صحیح باتیں ہیں ہمیں سیکھنے والا بھی بنائے. پھر ہے رکوع سے اٹھنے کے بعد یا سر اٹھانے کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑا ہونا. باب التمانیت حین یرفع راسہ من الرکوع. وقال ابو حمید رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستوى حتى يعود كل فقار مكانه. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ عن ثابت قال كان انس ينغت لنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فكان يصلي فاذا رفع راسه من الرکوع قام حتى تقول قد نسی قد نسی. ابو حمید رضی اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو سیدھے اس طرح کھڑے ہو گئے کہ پیٹھ کا ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ گیا. ہم سے ابو الولید نے بیان کیا, کہا کہ ہم سے شعبہ نے ثابت بنانی سے بیان کیا, انہوں نے بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بتلاتے تھے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم سوچنے لگتے کہ آپ بھول گئے ہیں. تو امام قسطلانی کہتے ہیں کہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اعتدال یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا ایک لمبا رکن ہے. جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کا قول صحیح نہیں ہے. تو بہتر کیا ہے کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد آپ پوری طرح سے کھڑے ہوں گے اور اچھی طرح سے کافی دیر تک کھڑے رہیں گے. اور ایک اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع سجدہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور دونوں سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا. اسے رکوع سجدہ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا برابر برابر ہوگا. اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تو پوری طرح کھڑے رہے، پھر جب رکوع کیا تو پوری تمانیت کے ساتھ، پھر سر اٹھائے تب بھی تھوڑی دیر سیدھے کھڑے رہے۔ پھر ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو پہلے اچھی طرح بیٹھ لیتے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو یہ نماز کا صحیح طریقہ کار ہے کہ آپ کو پوری طرح سے رکوع اور سجود کمپلیٹ کرنا ہوگا، ادروائز آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ورنہ آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی کو آپ نے 3 دفعہ واپس لوٹایا اور کہا کہ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ جب 3 بار پڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول سے کہا کہ نہیں ہوئی تو ان صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے نہیں معلوم، آپ مجھے طریقہ سکھا دیجئے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ رکوع اور سجود اطمینان سے کرو، اپنی جگہ واپس صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ کہ پٹھے اپنی جگہ واپس آ جائیں، یعنی آپ ایک سجدہ کریں تو اس طرح سے سکون سے بیٹھ جائیں کہ سب ہڈیاں جوڑ اپنی جگہ واپس آ جائیں، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اسی طرح سے جب رکوع کریں تو رکوع کرنے کے بعد کھڑے ہوں تو سیدھے کھڑے ہوں، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ سیدھا سجدے میں جائیں گے، تو یہ اطمینان ہوگا نماز کا۔ اگر نماز میں یہ اطمینان، یہ ترتیب اور یہ خشوع باقی نہ رکھا تو پتہ نہیں نماز قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو لہٰذا نماز کو انتہائی سکون سے، خشوع کے ساتھ، تمانیت کے ساتھ پڑھیں، اور ہر رکن کو، ہر چیز کو اس کا اپنا وقت دیں۔ جیسے رکوع کو اس کا جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیں، سجدے کو جتنا وقت لگتا ہے اتنا دیں۔ جلدی جلدی بھاگ دوڑ میں الٹے سیدھے سجدے کر کے ایسی نماز اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ جیسی ہم نماز پڑھیں گے، جیسی ہماری عبادت ہوگی، ویسے ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر مہربان ہوگا اسی حد تک۔ تو اپنی نماز میں خشوع برقرار رکھیں اور خشوع کو پیدا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے اور ہمیں صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔